سلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. معزز علماء کرام، سب سے پہلے میرا اخلاقی فرض ہے میں آپ حضرات کا، منتظمین کا شکریہ ادا کروں کہ جنہوں نے اتنی بڑی علمی محفل میں مجھ جیسے طالب علم کو بولنے کی دعوت دی. اس لیے آپ کسی بلند و بالا تقریر کی توقع تو نہ رکھیں، چند دینی باتیں جو میرے سمجھ میں آئیں، میرے فہم میں آئیں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. یہ آپ حضرات کی عنایت ہے جنہوں نے مجھے ایسی ایک مقدس اکیڈمی میں یہ بولنے کا موقع فراہم کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتوں سے نوازے. قرآن حکیم کی آیات کے دو حصے پڑے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں صحیح دین، سچا دین اور مقبول دین اب صرف اسلام ہے اور کوئی دین نہیں. اس سے پہلے مختلف ادیان تھے، عیسائیت تھی، یہودیت تھی، انبیاء نے اپنے اپنے طریقے بتائے انسانیت کو، لیکن جب انسانیت جوانی کی منزل میں پہنچ چکی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کامل نبی بھیجا کہ جو زندگی کا مکمل ترین پیغام لے کر تشریف لائے اور فرمایا اب اسلام کے علاوہ اور کوئی دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہے. پھر فرمایا وہ میں یبتغی غیر الاسلام دینا، اب اسلام سے اعراض کر کے، روگردانی کر کے کوئی کسی اور سچے دین کی تلاش میں پھرے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اس سے قبول کیا جائے. دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ انسان خسارے میں ہوگا. اور یہ دین کی تکمیل خود قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، بس دین کے تمام پہلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے مکمل ہو گئے، اس میں کوئی کمی نہیں رہ گئی کہ اب کسی نئے نبی کی ضرورت ہو. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی سٹیج پہ مبعوث فرمایا گیا کہ جس کے بعد دنیا اب بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے، یہ اپنی بچپن اور اپنی لاشعوریت کا زمانہ گزار چکی. تو آپ اور میں خوش قسمت یا اہل پاکستان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام سے نوازا. آپ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ مسلمان گھرانے میں آپ کی پیدائش ہوئی. میں اس لحاظ سے اپنے آپ کو زیادہ خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میری پیدائش تو مسلمان گھرانے میں نہ ہوئی، ہندو گھرانے میں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس نعمت سے سرفراز فرمایا. مولانا امیر الدین صاحب فرما رہے تھے کچھ میرے بارے میں باتیں، میں چند ایک باتیں عرض کروں گا اور پھر میرا موضوع ہے کہ اسلام کی دعوت و تبلیغ ہندوؤں میں. اگر ہم ہندوؤں کو اسلام کی طرف دعوت دینا چاہیں تو ہمیں کیا طریق اختیار کرنا ہوگا. میں تو کسی دعوت سے اسلام نہیں لایا، نہ کوئی مناظرہ دیکھا، نہ کوئی تقریر سنی. میں آپ کو مختصرا عرض کر دیتا ہوں کہ شروع شروع میں جب میں اپنے گھر میں تھا والدین کے پاس، وہ بھی ہفتے میں ایک آدھ دن مندر میں جاتے تھے، میں بھی جایا کرتا تھا. بہرحال میرا اس بچپن میں بھی مندر میں آنا جانا تھا. وہاں بچھال کلاں ضلع چکوال میں ایک بزرگ تھے مولانا عبد الرؤف صاحب، انہیں کسی دوست نے بتایا جی یہ بچہ بڑا مذہبی ہے، باقاعدہ مندر میں جاتا ہے. تو مولانا ایک عالم دین تھے، ان نے فرمایا کہ بیٹے کرشن لال، ایک میری میرا یعنی پہلا نام کرشن لال تھا، ایک بات میری بھی سن لو، جب سوتے ہیں آپ سونے سے پہلے اپنے رب سے، جسے بھگوان کہتے ہو یا پرمیشور کہہ کے پکارتے ہو یا ایشور کہہ کر پکارتے ہو، یہ دعا کر لیا کرو اے بھگوان جو راہ راست ہے اس کا انکشاف فرما دے. تو میں ان کے کہنے کے مطابق چونکہ کسی مذہب پہ حملہ تو تھا نہیں، میں یہ دعا کرتا رہا 10 دن 12 دن، لیکن کوئی اثر نہ دیکھا میں نے اس دعا کا. ایک روز رات کو سونے لگا تو میرے دل میں آ کے آیا بھگوان آج 12-13 دن سے ایک ریکویسٹ، ایک التماس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، لیکن مجھے اس کا کوئی صحیح جواب نہیں مل رہا. اتفاق کی بات کہ آنسوں کے ایک دو قطرے میری آنکھوں سے نکل آئے، اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک انسانی آنسوؤں کی وہ قیمت ہے جو ہیرے اور جواہرات کی قیمت نہیں ہے. یہ انسانی آنسو جو اللہ تعالیٰ کی یاد میں بہائے جائیں، ان جتنی قیمتی چیز اور کوئی نہیں. اسی رات کو میں نے اپنے ایک مسلمان ہم جماعت کے ساتھ، محمد صادق ان کا نام تھا، ان کے چھوٹے بھائی آج میرے ساتھ ہی آئے، اور یہ دیکھا کہ ہم مکہ مکرمہ پہنچ گئے. خواب میں، خواب لمبی ہے لیکن میں اب تفصیل نہیں عرض کر سکوں گا. وہاں سے اللہ پاک کی ہدایت شروع ہوئی، رہنمائی شروع ہوئی جو طلب کی تھی. اندر داخل ہوئے تو آواز آئی یہ حرم ہے، اور حرم دیکھا وہ بالکل ریتلا تھا اس وقت، جو وہ شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا حرم دکھایا گیا. پھر اس میں بے شمار لوگ لاکھوں کی تعداد میں سفید لباس میں ملبوس تشریف فرما تھے. آواز آئی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام. کتنی خوش قسمتی ہے کہ ایک ہندو بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خواہش کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پورے صحابہ کرام بھی یعنی دکھائے گئے. سامنے عمارت نظر آ رہی تھی، سیاہ غلاف تھا، خانہ کعبہ ہے، یہ بھی آواز آئی. اور بتایا گیا کہ وہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ پشت مبارک لگا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. تو میں نے یہ کیا ایک عقل مندی خواب میں کہ محمد صادق چونکہ مسلمان ہے اسے آگے کر دوں، میں ہندو ہوں میں پیچھے چلوں گا، مسلمان کا حق پہلے ہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وہ پہلے محمد صادق پہنچا اور آپ وہاں تشریف فرما تھے. جب حتیم سے ذرا آگے مڑے رکنے یمانی کی طرف، تین پتھر چھوڑ کر چوتھے پتھر کے ساتھ خانہ کعبہ کا جو چوتھا پتھر تھا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. جب اللہ تعالیٰ نے وہاں حاضری کا موقع دیا تو میں نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف فرما دی تھی. محمد صادق نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافہ فرمایا. وہ پیچھے ہٹا، پھر آگے میں حاضر ہوا، میں نے ہاتھ بڑھایا مسافے کے لیے، حضور نے ہاتھ نہ بڑھایا، ہاتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے گلے لگا لیے. سب سے پہلا خیال جو میرے ذہن میں گیا کہ کتنا عظیم پیغمبر ہے جو ایک ہندو بچے کو گلے لگا کے مل رہا. پھر آپ تشریف فرما ہوئے، میں بھی آپ کی خدمت میں بیٹھ گیا. فرمایا کیسے آیا؟ اردو میں بات چیت ہوئی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میرا دایاں ہاتھ اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں لیا اور کچھ دیر آپ خاموشی سے پڑھتے رہے، مجھے لب ہلتے نظر آ رہے تھے. پڑھنے کے بعد فرمایا بیٹا بس تم اب سے مسلمان. مجھے بڑی خوشی ہوئی خواب میں ہی کہ دیکھو میں نے اسلام بھی قبول کیا تو صاحب اسلام کے ہاتھ پر. یہ بڑی خوش قسمتی ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ایک ملک کی پریزیڈنٹ شپ مل جائے اس میں وہ خوش قسمتی نہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں. کیوں کہ یہ دنیاوی مرتبے یہ ہماری قبر تک، قبر سے پہلے تک ہیں، لیکن یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق یہ قبر میں بھی کام دے گا، آخرت میں بھی کام دے گا اور مغفرت کا باعث ہوگا. تو میں نے وہ مولانا سے جب سکول گئے ذکر کیا اور مولا کے یعنی یقین بالاسلام حیران ہوتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں بیٹا ابھی کچھ اور دعا مانگے. پھر دعا شروع کی, پھر تین چار روز بعد پھر بھائی قیامت آ گئی ہے, دجال آ گیا ہے, تو اس طرح کی وہ بھی لمبی چوڑی خواب ہے. دجال نے مجھے مارا, میں رو رہا تھا, ایک آواز آئی ادھر آؤ, میں نے دیکھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور فرمایا میں صرف تمہارے لیے یہاں آیا ہوں, اس دجال کی بات نہ ماننا, یہ تمہارا اب کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور میں تمہاری کامیابی کے لیے دعا کر رہا ہوں. بس حضور نے یہ فرمایا اور آپ تشریف لے گئے. یہ بات ہے کوئی یکم مارچ 1938 کی. اس اگلے سن کے مارچ میں مجھے اسلام قبول کیے نصف صدی ہو جائے گی, اب تو میں بھی پرانا مسلمان ہوں. تو 4 مارچ 1938 کو میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں نے اسلام قبول کرنا ہے, اب مزید مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں. 8ویں میں میں اس وقت پڑھتا تھا, یہ 13 سال عمر ہوگی, 8 5 13. وہ کن مراحل سے گزرنا پڑا گھر چھوڑتے ہوئے وہ میں آپ سارے نہیں بتا سکتا, وقت کم ہے, اصل موضوع رہ جائے گا. تو میں نے 4 مارچ 1938 جمعہ کا روز تھا, محرم کی پہلی تھی, سن ہجری کا آغاز تھا, جمعہ کے وقت مولانا عبدالروف صاحب کے دستے مبارک پر ظاہری طور پر, باطنی طور پر تو میں نے اسلام قبول کر لیا تھا, ظاہری اسلام بھی قبول کر. پھر والدین کو پتا چلا, مقدمہ ہی چلنا تھا, ہندو امیر لوگ تھے اس وقت, اگرچہ ہمارے علاقے میں اقلیت میں تھے لیکن معاشی برتری انہیں حاصل تھی, مسلمان تو ان کے مقروض ہی رہتے تھے. کیس چلتے رہے, اس وقت انگریز کی حکومت تھی 1938 میں. سب سے پہلے عیسائی ایف ڈی ایم کے پاس میرا کیس گیا, والدین نے چند مسلمانوں کے نام لیے, ایک دوست یہاں بیٹھے ہیں ان کے والد تھے صوبے دار خان زمان, ایک مولانا عبدالروف صاحب اور ایک ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر ملک محمد طفیل صاحب. ہم پیش ہوئے ایس ڈی ایم کی عدالت میں, انگریز تھا, مجھ سے پوچھا کس نے تمہیں لالچ دیا ہے یا ڈرایا ہے کہ اسلام قبول کر لو ورنہ مار ڈالیں گے. میں نے کہا جی مجھے کسی نے نہیں کہا, میں نے تو خود اسلام کی صداقت کو دیکھ کر اسلام کو قبول کیا ہے, کلمہ آتا ہے. میں نے کہا جی ہاں سنایا. تو جو انگریز نے فیصلہ کر دیا کہ یہ ٹھیک ہے, آزاد ہے, جہاں اس کی مرضی ہے, والدین ناکام ہو گئے. پھر ایک ہندو سول جج تھا, اس کے پاس کیس گیا, اس نے بھی میرے بیانات سن کے فیصلہ کر دیا. پھر ایک سکھ جے سنگھ صاحب آنریری مجسٹریٹ تھے, ان کے پاس کیس گیا, انہوں نے بھی بیانات سن کے فیصلہ کر دیا. اور سب سے آخر میں سیشن جج جو میری بدقسمتی کے مسلمان تھے ان کے پاس کیس گیا اور انہوں نے 10,000 روپیہ 1938 میں لیا میرے والدین سے کہ 10,000 دے دو بچہ تمہارے سپورٹ کر دوں گا. ہوا جج صاحب نے اپنا ایمان تھا ہی کہا, اگر تھا بھی تو 10,000 میں فروخت کر دیا, جے ارضا فروختن, کتنا سستا مول لیا اور اللہ کے بندے نے. اور سنا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہیں, اب میرا جی ہے میں کسی دن ان کی خدمت میں حاضری دوں گا.
ان کا نام
یاد ہے, وہ شیخ کرم الہی شاید گھیرا کے رہنے والے تھے, پر میں ذرا تحقیق کر کے ان سے ملنا چاہتا ہوں. والد صاحب نے مجھے کہا دیکھ لیا, یہ ان لوگوں کا مذہب قبول کیا ہے جن کا ایمان ہم نے 10,000 میں خرید لیا. اس دلیل کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. خیر والدین, والد صاحب میرے کشمیر میں ملازم تھے, بھدرواہ ایک جگہ ہے کشمیر میں, وہ جموں سے آگے بٹوت اور بٹوت سے آگے بھدرواہ, وہاں لے گئے. وہاں انہوں نے ایزا رسانی کی حد کر دی, لیکن کوئی ایسی بات تھی اس بچپن کے دور میں, یہ میرے ضمیر کو گوارا ہی نہیں تھا کہ میں کہہ دوں میں اسلام کو چھوڑتا ہوں. لیکن اس میں میرا کمال نہیں تھا, یہ یہ بعد میں میں نے جب علم دین پڑھا تو پتا چلا کہ جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اسلام قبول کیا ہے, وہ بچے ہوں یا بوڑھے ہوں یا جوان ہو یا مرد ہو یا عورت ہو, وہ ہر قربانی دے سکتا ہے لیکن ایمان کی قربانی نہیں دے سکتا. یہ کمال تو میرے آقا کا تھا, میرا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا. ایک دن کا ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک پنڈت صاحب کو والد صاحب نے بلایا, میں اسے تبلیغ کرو سمجھاؤ, نہیں سمجھ رہا تو آج میں اسے قتل کرتا ہوں. وہ پنڈت صاحب باتیں کرتے رہے, اعتراض وغیرہ ہوتے رہے, میں جواب دیتا رہا. میں بھی تو اتنا اس وقت پڑا ہوا نہیں تھا, بچہ ہی تھا. انہوں نے والد صاحب سے کہہ دیا کہ اس کا دماغ خراب ہو چکا ہے, یہ نہیں مانتا. تو والد صاحب نے کہا چلو سیر کر رہے ہیں. پنڈت صاحب بھی میں بھدرواہ سے باہر نکلا ہے کوئی 3-4 میل کے فاصلے پر جنگل میں, وہاں ایک پہاڑ پر بیٹھ گئے جہاں کو 2-2.5 میل نیچے دریا بہ رہا تھا. والد صاحب نے کہا دیکھو اب میں جو بات پوچھوں صحیح بتا دو, ورنہ بھگوان کی سوگند یعنی قسم کہ اس دریا میں دھکا دے دوں گا, آج تو میں زندہ نہیں رہنا. اور میں نے سمجھ لیا بھی آج شاید زندگی کا. میں نے کہا جی جو بات آپ پوچھیں گے میں صحیح بتاؤں گا, کہ وہ دماغ سے گندگی نکال دو. گندگی کا مطلب سمجھ گئے آپ؟ میں نے کہا ابا جان وہ تو 3-4 ماہ ہوئے میں اپنا دماغ پاکیزہ بنا چکا ہوں. اور لاٹھی ان کے ہاتھ میں تھی, مارنا شروع کیا کہ مجھے یاد ہے کہ میری قمیض اور سلوار خون سے لال ہو چکی تھی. جب کہیں گرنے لگا, آخر کو حد ہوتی ہے مار کھانے کی, تو پنڈت صاحب نے کہا کہ مر جائے گا بچہ ہے, اب اتنی مار کھانے کے بعد اسلام پہ قائم نہیں رہ سکتا. والد صاحب نے کہا سامنے پتھر پہ بیٹھ جاؤ, 5 منٹ دیتا ہوں سوچنے کے لیے. میں وہ بیٹھ گیا, میری سوچ کیا تھی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نے رب تعالیٰ سے بات کی, جو آج کل ہم کنیکشن توڑے ہوئے ہیں مسلمان. ورنہ مخلوق کو حق ہے جب کوئی پریشانی آئے تکلیف آئے اپنے اللہ پاک سے بات کرے, لیکن وہ بات تب ہوتی ہے جب کنیکشن دلی قائم ہو. جب ٹوٹا ہوا ہو تو پھر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اور مجھے یہاں ایک مثال یاد آئی, حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کہیں جنوبی ہند کی طرف جا رہے تھے, تو خواجہ معین الدین اجمیری علیہ رحمت کے مزار کے پاس سے گزرے, تو جو مسنون ہے کہ فاتحہ پڑھتے جائیں, فاتحہ پڑھنے جا رہے تھے. ماسین میں ایک اندھا بیٹھا تھا, دعا مانگ رہا تھا یا اللہ مجھے بھی بینائی دے میں تیری دنیا کی رنگینیاں دیکھ سکتا. حضرت اورنگزیب رک گئے, جب وہ اندھا دعا کر چکا پوچھا بڑے میاں کتنا عرصہ ہو گیا ہے دعا کرتے ہوئے؟ یہ 14 سال ہو گئے. نہیں نظر ملی؟ نہیں. سن لو میں اورنگزیب بادشاہ ہوں, یہ جلاد چھوڑ کر جا رہا ہوں, اگر اور فاتحہ پڑھنے کی بات تک اگر تمہاری نظر نہ ہوئی یہ تمہاری گردن اڑا دے گا. بس یہ کہا اندر تشریف لے کے. فاتحہ پہ کتنی دیر لگتی ہے, باہر آئے تو اس نابینا کی آنکھیں ٹھیک تھیں اور وہ دیکھ رہا تھا, بات بھی نہ کی اور تشریف لے گئے. عمر آب ذرا نے کہا حضرت آپ نے آج یہ کیا یہ کرامت دکھائی ہے؟ میں کہا اس میں تو کوئی بڑی بات ہی نہیں. میں نے اسے پوچھا کب سے مانگ رہے ہو؟ کہ 14 سال ہو چکے ہیں. میں سمجھ گیا کہ آج تک دل سے مانگے ہی کہاں ہے, ورنہ اس بارگاہ سے انسان خالی چلا جائے یہ بات ہی غلط. اب اس نے دعا میں کہا ہوگا یا اللہ پہلے تو آنکھیں مانگتا تھا, آنکھیں تو گئی اب تو میری گردن بھی, یا اللہ اب تو بس دل سے نکلی اور اللہ پاک نے قبول فرمائی. اور ہماری کیوں اکثر دعائیں ہم دیکھتے ہیں پوری نہیں ہوتی؟ اس کی وجوہات ہیں, قبولیت دعا کی بھی کچھ شرائط, وہ بھی وقت ملا تو میں عرض کروں گا. تو میں نے وہ 5 منٹ جو ملے یہ سوچا اور رب سے بات کی کہ یا اللہ جو میرا حشر ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے, ابھی والد صاحب مجھے دریا میں دھکا دے دیں گے, مجھے تیرنا نہیں آتا, میں دریا میں ڈوب کے مر جاؤں گا, لیکن میری ایک گزارش کہ یا اللہ میری روح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دینا, تاکہ میں کہہ سکوں کہ یا رسول اللہ ایمان کی جو دولت آپ نے خانہ کعبہ کے سائے تلے مجھے عطا فرمائی تھی, میں نے جان تو دے دی ہے لیکن اس دولت کی حفاظت کی. یہ خیال آیا اور میرا رب جانتا ہے کہ موت کا کوئی خوف مجھے باقی نہ رہا. والد صاحب نے بلایا, میں نے کہا میں فیصلہ نہیں بدل سکتا. اٹھے دھکا دینے کے لیے, پنڈت صاحب پاؤں پڑ گئے, بچہ ہے مان جائے گا. خیر وہاں سے بھاگا پھر میں اپنے ادھر ہی بچال کلان ڈسٹرکٹ چکوال کی طرف پھر پہنچ گیا. اور جب 1947 میں ملک کی تقسیم ہوئی, میرے والدین میرے بھائی وہ سب انڈیا کی طرف چلے گئے اور میں والدہ صاحبہ میرے آبائی گھر کی چابیاں مجھے دے گئے. آخر میں بیٹا تھا ان کا, مذہب تو تبدیل ہوا تھا لیکن رشتہ تو نہیں نہ بدل تھا. تو میں اب اسی گھر میں مقیم ہوں جس گھر سے بوجہ اسلام میں نکلا تھا, اسی گھر میں پہنچا بوجہ اسلام. یہ ہے مختصر روئے داد. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوؤں کو یا دیگر مذاہب والوں کو اسلام کی تبلیغ کیسے کی جائے, جو اصل موضوع ہے. اس بارے میں میں نے جو کچھ پڑھا ہے یا دیکھا ہے یا سوچا ہے, تبلیغ کے لیے یاد رکھیے پہلے تو علم دین کی ضرورت ہے, یہ تو لازمی ہے, بنیاد ہے, کیونکہ تبلیغ بھی تب ہوگی جب علم دین سے واقفیت ہوگی. اور دوسری چیز جو ہم میں نہیں ہے کہ تبلیغ واضح سے نہیں ہوتی, تاریخوں سے نہیں ہوتی. میں نے یہ دیکھا ہے کہ تبلیغ کا جو اثر مسلمان کے کردار سے ہوتا ہے اس سے زیادہ اثر کسی چیز سے نہیں ہو سکتا. غیر مذاہب والے آپ کتابیں نہیں پڑھیں گے, ہمارا قرآن کریم پڑھیں, حدیث سیاست پڑھیں, پھر سوچیں یہ مذہب ٹھیک ہے یا نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوتا. وہ تو مسلمان کا کردار دیکھیں گے اور اس کردار پہ فیصلہ کریں گے کہ جس مذہب کا یہ قائل ہے وہ مذہب غلط نہیں ہو سکتا. اس میں ہندوؤں کی خصوصیت نہیں, ہر غیر مسلم کے لیے تو تبلیغ کا سب سے پہلے فریضہ سر انجام دیا حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ انہیں بات نہیں بتاتے تھے, لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جو بغیر آپ کی تقریر سنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لے آئے. میں واقعہ ایک عرض کرتا ہوں, مکہ مکرمہ میں آپ اپنے گھر سے خانہ کعبہ کی طرف جاتے تھے تو دوسری منزل سے ایک بڑھیا نے کوڑا کرکٹ اکٹھا کر رہا تھا, جب آپ گزرتے وہ اوپر پھینک دیتی, آپ کپڑے جھاڑ کے خاموشی سے چلے جاتے. یہ اس کی عادت تھی بڑھیا کی. کیوں بھی ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو اوپر سے کوڑا کا کٹ نہ آیا, دوسرے دن گزرے پھر بھی کوئی نہ, تیسرے دن کس سے پوچھا, یہاں ایک بڑی اماں رہتی تھی, انہوں نے کہا جی وہ تین دن سے بیمار ہے. ہم جیسا کو ہوتا شکر ہے یا اللہ تو نے اس بد ذات کو بیمار کیا ہے. نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بجائے خانہ کعبہ جانے کے سیڑھیاں چڑھے اور دوسری منزل پہ پہنچ گئے اور دیکھا بڑھیا لیٹی پڑی ہے. بڑھیا کو شک ہوا, میں شکوا کرنے آ رہے ہوں گے, میں کیونکہ برائی کرتی رہتی ہوں. تشریف فرمائے ہوئے ساتھ والی چارپائی پر, اما آپ دو تین دن سے بیمار ہیں اور مجھے نہیں بتایا, جو خدمت ہے مجھے بتائیں, کون سی دوائی چاہیے, کیا خوراک آپ کھائیں گی. آپ نے جب یہ باتیں کی تو بڑھیا کہتی ہے جی پہلے تو میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لاتی ہوں. اسے کوئی نہ آیت سنائی, نہ تبلیغ کی, نہ واعظ کیا, صرف آپ کا کردار دیکھ کر وہ اسلام لے آئے. یہ ایک نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لاکھوں مثالیں ہیں. اگر ہم ہندوؤں کو تبلیغ کرنا چاہیں تو پہلے اپنا کردار بنائے مسلمانوں جیسا. ہم نام کے, میں اپنی بات کرتا ہوں, نام ٹھیک ہے میں نے کرشن لال سے غازی احمد رکھ لیا, لیکن وہ اسلام کی پوری برکات, عملی برکات. اسلام زبانی کلمے کا قائل نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا جائے تو کافی ہے. وہ تو اسلام کہتا ہے وہ من نا سے میں یقور آمنا باللہ وبالیوم الاخر. کئی لوگ دعویٰ کرنے والے ہوں گے لیکن ان کا نتیجہ کیا ہے, وما ہم بمومنین, وہ مومن نہیں ہے, اس لیے کہ ان کا عمل کلمے کا شاہد نہیں ہے. یہ یاد رکھیے, اسلام تقاضا کیا کرتا ہے کہ اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارا عمل اس کلمے کی گواہی دے. اگر لا الہ الا اللہ پر ایمان ہے تو ہم اپنے عمل سے ہمیں گواہی دینی ہوگی. وہ کیسے دینی ہوگی میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں. اگر محمد رسول اللہ پر ایمان ہے تو ہمیں اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ ہم واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا اور مقتدا تسلیم کرتے ہیں. تو حضور کی اس تبلیغی زندگی کی تو لاکھوں مثالیں ہیں. ایک میں اور عرض کروں گا, جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ پہنچے, وہاں مدینہ منورہ کی ایک گلی سے تشریف لے جا رہے تھے, دیکھا ایک بڑھیا بیٹھی ہے دو تین گٹھلیاں رکھ کر. تاریخی واقعہ ہے. کہا ماں اٹھوا دوں, بڑھیا کو نہیں پتا تھا کون ہے, نہ آپ کو علم تھا یہ کون ہے. میں نے کہا جی نہیں, مجھے تو مزدور چاہیے, میں تو بوڑھی ہوں, یہ نہیں اٹھا سکتے. کہاں لے جانے ہیں؟ یہ مدینہ سے باہر ایک جگہ ہے, وہاں میرے رشتہ دار رہتے ہیں. آپ نے تینوں گٹھلیاں اپنے کندھوں پہ رکھ لیں. پوچھا اماں آپ کیوں جا رہی ہیں؟ اور یہاں ایک مکہ سے جادوگر آیا ہے, سنا ہے لوگوں کو بھی دین کر دیتا ہے. تو میں نے سوچا مدینہ سے ہی نکل جائیں, کہیں وہ اپنے جادو سے مجھے بے دین نہ کر دے. ہم جیسا کو ہوتا اٹھا کے پھینکتا گڑیاں کہ یہ پڑی. حضور خاموش رہے اور پہنچ گئے جہاں اس بڑھیا نے پہنچنا تھا. وہاں اتاری, بڑھیا نے کہا یہ بیٹا مزدوری نہ اما, آپ ماں کی جا ہے, آپ سے مزدوری لوں. کتنے شریف نفس انسان ہو بیٹا, ایک بات سنتے جانا, کہیں تمہارے جیسے شریف آدمی اس کے ہتھے نہ چڑھ جائیں. اگر تمہارے جیسے شریف چڑھ گئے تو پھر دین نہیں بچا سکو گے. حضور نے فرمایا اما میں آپ کی یہ بات تسلیم نہیں کر سکتا کہ آپ جس سے نفرت کرتے ہوئے بھاگ رہی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میں. بڑھیا کے ہوش اڑ گئے. فرمایا آپ ہیں کہ جی, اٹھائیے سامان اور پھر وہیں لے چلیے. آپ تو اللہ کے خصوصی بندے. بڑھیا کو کوئی واضح نہیں کیا, کوئی تقریر نہیں کی, کوئی تعریر نہیں دکھائی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام کی تبلیغ غیر مسلموں میں مسلمان کے کردار کے بنا پر ہو. مجھے اپنے رشتہ دار ملتے تھے, یہ چتے ممو دوسرے جنے ملتے رہتے تھے اور ہماری بات بھی ہوتی تھی. وہ یہی کہتے کہ ان ڈاکوؤں کا مذہب قبول کیا ہے, اگر چوری کہیں ہوگی تو مسلمان ہوگا, دھوکہ کوئی دے گا تو مسلمان ہوگا, فراڈ کہیں ہوگا تو مسلمان ہوگا. ان کا مذہب قبول کیا ہے اور ہمارے گاؤں میں دیہاتوں میں مسلمانوں کا یہی کردار ہے. تو میں ان سے یہ شرمندگی کا سوال ہوتا تھا میرے لیے. تو میں کہتا چچا جان, میں نے اسلام قبول کیا ہے, مسلمان قبول نہیں کیا. اس دور میں اسلام ایک الگ چیز ہے اور مسلمان ایک الگ چیز ہے. میں بھی انہی میں ہی شامل ہوں. ورنہ ایک مسلمان, مجھے ایک اور تاریخی واقعہ یاد آتا ہے. آپ کو بتایا اندلس میں اسپین میں خاندان بنو امیہ کی حکومت تھی اور رہا ایک عرب نوجوان شکار کے لیے جنگل میں نکلا. وہ تیر چلایا ہے کسی جانور کو دیکھ کر, نشانہ خطا گیا, ایک عیسائی بچے کو لگ گیا تیر اور اس کی وفات واقع ہو گئی. سنیے یعنی تبلیغ کس طرح کی جاتی ہے. بچہ فوت ہو گیا, عیسائی باپ نے اس عرب نوجوان پہ دعویٰ کر دیا. قاضی صاحب بھی مسلمان تھے, یہ آج کل کے حاکم اور یہ ججز نہیں تھے کہ جو 10-10 ہزار لے کے ایک مسلمان کو مجبور کریں کہ ہندو بن جاؤ. قاضی صاحب اور عیسائی نے کو جھوٹے سچے چند گواہ بھی بنا لیے, وہ تو بن سکتے تھے, لیکن مسلمان نے کہا میرا سوائے اللہ تعالیٰ کی اور کوئی گواہ نہ. فیصلہ قاضی نے اب کرنا تھا بیانات گواہوں کے. گواہ نے گواہ جی اس نے جان بوجھ کے اس عیسائی بچے کو تیر مارا ہے, یہ مسلمان تھا یہ عیسائی ہے اس لیے. قاضی صاحب مجبور تھے, انہوں نے وہ پھانسی کا آرڈر دے دیا کہ فلاں تاریخ اس عرب نوجوان کو پھانسی دی جائے گی. آ کر جیل میں بند کر دیا گیا. جب سپرنٹینڈنٹ جیل گزرا تو اس عرب نوجوان کے دروازے کے سامنے سے تو عرب نوجوان نے روکا کہ سپرنٹینڈنٹ صاحب ذرا بات سنیے, میرے پھانسی کے آرڈرز ہو گئے. ہو رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے, یہاں تو پھانسی والے ہی آتے ہیں, میں کیا کروں. نہیں, ایک کام ہے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں میں قاتل نہیں, وہ تو رب تعالیٰ کو علم ہے, لیکن میرے عرب میں کچھ لوگوں کے حقوق العباد ہیں میرے ذمے, اگر میں پھانسی چڑھ گیا باقی گناہ تو میرے بخشے جائیں گے لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے. آپ جانتے ہیں علماء ہیں, میں تو ایک طالب علم ہوں آپ کے سامنے. یعنی دنیا میں سب سے بڑا عمل شہادت کو سمجھا گیا ہے کہ اس سے بڑا عمل اور کوئی نہیں. بات بھی ٹھیک ہے, اور حضور فرماتے ہیں یغفر للشہید کل ذنب الا الدین, حقوق العباد کی ذرا پرواہ نہیں کرتے. اگر ہم پرواہ کرتے تو یہ رشوتیں, یہ سفارشیں, یہ بےمانیاں, یہ دھوکے اور یہ فراڈ ہم میں نہ ہوتے.
وزٹ tazkeer.org www.tazkeer.org